الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج ہفتے کا دن اور ہفتے کا دن ہمارے ہاں ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شعرہ فاق کتاب سلوک سلیمانی اس کا درس ہوا کرتا ہے اور اس کے جلد سوم میں جو مکتوبات شریفہ ہمارے دادا پیر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ان کے مسترشدین نے بھیجے تھے تو ان کو اور ان کے جو جوابات ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، ان کی تشریح کی جاتی ہے۔ تو مکتوب نمبر 17، مکرم محترم محترمی السلام علیکم، امید ہے آپ بخیر ہوں گے، میرے لیے بہبود دارین کی دعا فرما دیجیے گا۔ اس ہفتے قلب کی عجیب کیفیت رہی ہے، انتہا پریشان رہا، سکون قطعی میسر نہ تھا، نماز پنج وقت بھی ٹھیک نہ ہو سکی، اس بھی دستور قرآن پاک بھی نہ پڑھ سکا، نماز پڑھنے پر طبیعت ٹھیک مائل نہ ہوتی تھی۔ آج کل میں فائنانس کے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، امید کامیابی کافی ہے، لیکن جب ناکامی کو اثر تو طبیعت اور جب پریشان ہو جاتی ہے، شاید یہ پریشانی ایمان کی کمزوری کے باعث ہے۔ مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ میں شکر بہت کم ادا کرتا ہوں۔ کیا آپ میرٹھ حالت میں تشریف لائیں گے؟ جون و جولائی کا آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آج کل والد صاحب شیر ابھی علیل ہے، ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا۔ کیا غیر متقی والدین و عزہ غیر رشتہ دار متقی احباب سے زیادہ قابل عزت و حقدار خدمت و لائق محبت ہے؟ یا ایک سچے مسلمان کی محبت متقی لوگوں ہی سے ہونی چاہیے، چاہے وہ غیر ہوں یا عزیز، کیونکہ مسلمان کی دوستی دشمنی سب لوجہ اللہ ہوگی۔ خادم مختار۔ حضرت جواب دیتے، اخی فی اللہ حرزکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ بخیر ہوں، دلی دعائے فرائض کی پابندی تو انو کرو کرنی چاہیے۔ حضرت جس کا جواب دے رہے ہیں کہ نماز پنجگانا ان فرائض میں سے جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوتے، اگر کسی غائط مجبوری سے ایسا پیش آئے تو فوراً قضا پڑھنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، ذرا سستی کو راہ نہیں دینا چاہیے، اس کے بغیر اس طرح کی بس بیکار ہے، خواہ دل چاہے نہ چاہے بہرحال پڑھی جائے، دل چاہنے پر یہ امر موقوف نہیں، اگر دل نہ چاہنے پر دل کو مجبور کر کے پڑھائے تو مجاہدہ کا ثواب مزید ہوگا۔ یہ اصل میں بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ لوگ نفس کی خواہش کو دل کی خواہش سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، اور بات نفس کی ہوتی ہے، نفس چاہتا ہے۔ جیسے یہ بھی لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی نفس کی خواہش ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں لوگوں کو ہیں، اس وجہ سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی اس غلط فہمی میں کچھ نہ کسی درجے میں اشکالات پیش آتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ نماز اس وقت پڑھتے جب ان کا نماز دل پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اس نماز کو بہت زیادہ مقبول نماز بھی سمجھتے ہیں جب انسان کا جی چاہتا ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اور اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں جس وقت جی نہیں چاہ رہا ہوتا، تو وہ حالانکہ بات نہیں ہے، معذوری کی بات بھی نہیں ہے، اور جو نماز انسان کا جی چاہتا ہے کہ نماز پڑھو، وہ زیادہ مقبول نماز ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ ہاں جی، کیونکہ اختیاری اور غیر اختیاری کی تمیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ جو اجر ہے جو دیتے ہیں وہ اختیاری عمل پر دیتے ہیں، غیر اختیاری پر نہیں دیتے۔ غیر اختیاری طور پر آپ کو بہت کچھ اگر مل جائے تو اللہ پاک کا فضل ہے، لیکن اس پر اجر نہیں ہے، اجر جو ہے نا وہ اختیاری امور پر ہے۔ مثلا کسی کو اچھے اچھے خواب نظر آ جائے تو یہ چونکہ اختیار میں نہیں ہے، تو لہذا اس پر کچھ اجر نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بس آپ خوش ہو گئے۔ ہاں جی، اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھے خاندان میں پیدا ہوا تو اس پر کوئی اجر نہیں ہے۔ ہاں ہاں، البتہ آپ کے لیے مطلب لوگوں کے درمیان ایک فضیلت ہے دنیا میں، لیکن آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اب یہ ساری باتیں لوگوں کے اندر ایسے رچ بس جاتی ہیں کہ اس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کئی مسائل۔ اب دیکھیں، اور تو چھوڑیں، یہ دنیا کے اتنی بڑی جو مطلب مذہبی جس کو کہتے ہیں جماعت ہے, مذہبی ہم اس کو کہتے ہیں کہ غیر مذہبی تو مذہبی جماعت ہوتے ہیں نا, یعنی جیسے بنی اسرائیل ہیں تو مذہبی تو ہیں, ان کا مذہب تو ہے, تو وہ جو ہے نا اور کتاب کتاب بھی ان کو ہم کہتے ہیں. تو اب یہود جو ہے اتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا, ان کے علماء ان کے سارے لوگ, کہ ہم منتخب لوگ ہیں. ہاں جی, مطلب ان کے ذہن میں شیطان نے بات ڈال رکھی ہے کہ ہم اور کیوں ڈال رہی, کیوں پیغمبروں کے اولاد پہ ہیں, پیغمبروں کے اولاد پہ ہیں, تو یہ بات تو ان کی سچی ہے. کچھ جو نتیجہ نکالا وہ غلط ہے. پیغمبر کے اولاد ہونے پہ منتخب ہونا لازمی نہیں ہے. ہمارے قرآن میں اس میں بالکل واضح انسٹرکشن موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام, وہ ان کا جو بیٹا تھا کنعان, ڈائریکٹ بیٹا, ایک تو اولاد ہوتی ہے نا, مطلب ایک پوتا پڑ پوتا سکڑ پوتا, ہاں ایک براہ راست اولاد. نوح علیہ السلام بھی اس کو اولاد ہی سمجھ رہا ہے, تو کہہ رہے بیٹے ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارے کشتی میں سوار ہو جاؤ, تو وہ انکار کر دیتا ہے. تو وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اللہ پاک سے پھر مانگتے, تو اللہ پاک فرماتے کہ تیرے بیٹے نہیں, تیرے اہل میں سے نہیں ہے, کیونکہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھو عمل ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نسل سے ہی کاٹ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے مطلب یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے, لہذا وہ اس طرح کرتے ہیں. میں ادھر گیا تھا بولپور سے آگے ایک جگہ تہر والی, وہاں پر کچھ استاد مطلب استاذوں کا وہ تھا ورکشاپ تھا, ہمارے جاننے والے بھی وہاں پر استاذ تھے, وہ بھی شامل تھے اس میں. تو اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ وہاں بیان فرما رہے تو ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہوگی. میں نے کہا آپ پرمیشن لے لے تو ٹھیک ہے, تو انہیں وہاں پر ارینج کر دیا, میں چلا گیا, میں نے وہاں بیان کر دیا. سوال جو آپ کا سیشن جب شروع ہو گیا تو ایک خاتون استانی اٹھی, انہوں نے کہا کہ میں بخاری سعیدہ ہوں, کیا ہمارے لیے بھی بیعت ہونا ضروری ہے؟ اب ان کے دماغ میں یہ بات پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی کہ سادات کو کسی سے بیعت ہونا کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سادات تو لوگوں کو بیعت کرتے ہیں, ہاں جی پیدائشی پیر ہوتے ہیں, مطلب یہ ہونی بات نہیں ہے. ہاں جی, تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کہ آپ کا باؤ اجداد بھی تو سادات تھے نا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کیا وہ لوگوں سے بیعت ہوئے تھے؟ ہاں بیعت ہوئے تھے. تو پھر آپ لوگ کیسے بیعت نہیں ہو سکتے؟ ہاں بس چکو گے, بس بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیں جلال سورہ بخاری رحمۃ سعید ہے نا, تو بابا زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں ہے نا. ہاں جی, تو مقصد یہ ہے کہ یہ ساری باتیں مطلب سمجھ میں آ سکتی ہے, لیکن جب نہیں آتی تو پھر نہیں آتی. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نماز ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے, اور اس کے فرض کرنے کے لیے وقت ہے. ان الصلاۃ کانت للمؤمنین موقوتا, اپنے وقت کے اندر اندر فرض ہے. جب وقت داخل ہو جائے اب سب کو پڑھنا پڑے گا, چاہے کسی کا جی چاہے, چاہے کسی کا جی نہ چاہے. ہاں جی, جی چاہنے پر نہیں ہے, یہ حکم ماننے پر ہے, حکم مانا جائے گا. اب البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر جی چاہتا ہے اور پڑھ لیا, آسانی ہوئی, رکاوٹ نہیں ہوئی, آسانی کے ساتھ پڑھ لی. اور اگر جی نہیں چاہتا اور پھر بھی پڑھ لیا, تو آسانی تو نہیں ہوگی, مجاہدہ ہوگا, اور مجاہدہ کا اجر بھی ہوگا اور مجاہدہ کا اثر بھی ہوگا. مجاہدہ کا اجر تو خیر ہے ہی, مجاہدہ کا اثر یہ کہ نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے اس کے حساب سے, جتنا مجاہدہ ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو اکثر مجھ سے جب اپنے ساتھی اس قسم کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو وہ ہے کہ اجر مل رہا تھا, دل کی اصلاح ہو رہی تھی, کیونکہ نماز عبادت ہے اور ذکر ہے, اور ذکر سے دل کا علاج ہوتا ہے. تو پہلے تو آپ کے دل کا مطلب جو ہے نا وہ علاج ہو رہا تھا, لیکن اب اس مجاہدے کی وجہ سے آپ کے نفس کا بھی علاج ہو رہا ہے, تو دونوں فائدے ہو رہے ہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس طرح کہا کہ حضرت مطلب بالکل جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو, ایسا حالت ہوتی, یہ قبض کی حالت ہوتی بعض دفعہ. حضرت نے فرمایا بھائی بات سنو, جب 100% نمبر لینے کا وقت آیا تو اب بھاگ رہے ہو, 100% نمبر لینے کا وقت جب آ گیا تو بھاگ رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ 100% نمبر لینے کا کہ اگر کسی کا جی چاہتا ہے اور آسانی ہوتی ہے تو آسانی کی وجہ سے اس کے کچھ نمبر کٹ جاتے ہیں, وہ مجاہدے کے نمبر کٹ جاتے ہیں نا بھائی, جو مارکنگ کرتے ہیں نا تو ہر چیز کے اپنے اپنے نمبر ہوتے ہیں نا. ہاں جی, تو اس میں مجاہدے کے لیے جو نمبر رکھے گئے ہوں گے وہ تو نہیں ملیں گے کیونکہ اس میں مجاہدہ ہے ہی نہیں. اور اگر کسی کو مجاہدہ بھی کرنا پڑے تو اس کے حساب سے بھی نمبر ان کو مل جائیں گے, تو پورے نمبر مل جائیں گے. تو حضرت نے اس انداز میں اس کو سمجھایا. لہٰذا ہم لوگوں کو بھی اس پہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جب آسانی ہو, جب دل جی چاہے گا تو عمل کرے, جب جی نہیں چاہے گا تو عمل نہ کرے. بھائی ایسی بات نہیں ہے. معلوم ہے کسی اچھے محفل میں چلے جائیں, پھر نماز بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, مطلب یہ ہے کہ وہ دین کی باتیں بھی کریں گے, سارا کچھ کریں گے, جیسے بس اس ماحول سے گئے تو بس بات ختم, چھٹی ہو گئی. نہیں بھائی, چھٹی نہیں ہوئی, آپ کی کٹی ہو گئی, آپ کا معاملہ خراب ہو گیا. آپ کو چاہیے کہ اس مجلس کے اثر کو باقی رکھو, اور جیسے آپ کو پتہ چل جائے کہ مجلس کا اثر ختم ہو گیا فوراً مجلس کی طرف دوبارہ بھاگو, تاکہ آپ کو پھر دوبارہ رجسٹریشن ہو جائے, مطلب کہ دوبارہ وہ اثر ہو جائے, دوبارہ آپ کام کرنا شروع کر لیں. یہ کوئی گپ شپ کی بات ہے؟ بس ٹھیک ہے جی, اب مجلس میں نہیں ہے تو بس ساری چیزیں معاف ہو گئی, معاف تھوڑی ہو گئی. اس وقت مر جاؤ تو کدھر جاؤ گے, کیا پتہ. ہاں جی, تو ظاہر ہے مطلب یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ میں اچھی مجلس میں جاؤں گا تو پھر دین پر عمل کروں گا, یا میرا جی چاہے گا تو عمل کروں گا, یا مجھے اچھے اچھے خواب نظر آئیں گے تو عمل کروں گا. ہاں, یا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ساری باتیں نہیں. بعض لوگ دنیائی خوشی کے ساتھ اس کو وابستہ کر لیتے ہیں. اب دنیا میں ترقی ہو رہی تو تمہیں ماضی بھی ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, اور اگر ذرا بھر بھی کوئی امتحان آ گیا تو بس گئے, سارا کچھ چھوڑ دیا. ہاں جی, یہ کچھ عجیب بات ہے. مطلب یہ کوئی اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ وہ کر رہے ہیں, بارگیننگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی بارگیننگ نہیں کر سکتا. آج تو یہ اصل میں حضرت نے بات فرمائی, دوائی مریض کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی. فرمایا ایسے نشے برس فراز عمر میں پیش آتے, لیکن بہرحال زیادہ استقامت سے ہٹنے نہیں چاہیے. کیا دوا مریض کے دل چاہنے پر موقوف ہے؟ پھر تو مرض کا ازالہ ہو چکا. مطلب یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں مطلب جانب ہو اللہ کی نظر سے دور نہ ہو جاؤں. تو اس کے لیے انسان کو مسلسل عمل کرنا چاہیے. طلب رزق کو پریشان, اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. آپ کسی نماز کے بعد یا رضا کے وہاب 300 مرتبہ پڑھا کریں. اللہ پاک کے اسماء مبارک ہیں, اس میں مبارک کے ذریعے سے گویا کہ انسان دعا کر سکتا ہے. ہاں جی, یہ بات ایمان کی کمزوری کے باعث نہیں, پریشان روزگاری کے باعث ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جلد دور فرما دے. شکر, شکر کے معنی یہ کہ ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے, زبان سے اور دل سے اس کا اقرار کرے. زبان سے الحمدللہ کا, دل سے سمجھے کہ رب کا فضل ہے, اور اس نعمت کا عملاً شکر یہ ہے کہ اس نعمت سے کام لے اور دوسروں کو بھی اس سے مستفید کرے. مطلب یہ جو ہے نا مطلب شکر کا. فرمایا جون تو اب ختم ہے, جولائی کے اول میں تو ہی قیام ہے, اواسط میں سورت احاط بمبئی کا قصد ہے, پھر اواخر میں واپسی ہے. اور پھر فرمایا کہ ان مریضوں کے ساتھ کی دعا کی گئی, اب درود کے بعد یا سلام 300 بار پڑھ کر ان پر دم کرے. محبت محب تو طبی و بیماری, محبت قلب کا فعل ہے اور خدمت جوارح, یعنی اعضاء کا اعمال کا. ایمانی محبت تو صرف اہل تقوی سے ہو, ایمانی محبت تو صرف اہل تقوی سے ہو, تبھی محبت والدین و اقربا غیر متقی سے ہو تو کچھ حرج نہیں. والدین کا تو انسان پر حق ہے نا, وہ تو مطلب چاہے کافر بھی ہوں چاہے تب بھی حق ہوتا ہے. مطلب اس میں تو یہ ہمارے احمد اللہوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ سکھ تھے, مطلب مسلمان ہوئے تھے, ان کی والدہ آخر وقت تک سکھ تھی, اور باقاعدہ آتی تھی حضرت کے, مطلب جو ہے نا وہ حضرت تو درس دیا کرتے تھے مسجد میں, اور بڑے مشہور تھا درس, تو کبھی لوگ کے سامنے آ کر ان کو مارتی تھی. اور مطلب ظاہر ہے وہ کافی مطلب جو ہے نا وہ سخت باتیں کرتی تھی, تو حضرت جو ہے نا مطلب سر نیچے کر کے ان کے مار کا رہے ہوتے تو کہتے ہیں اماں جی آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے. ہاں جی, اس طرح سر جھکا کے مطلب جو ہے نا وہ مار کا رہے ہوتے تھے, اماں جی آپ کا حق ہے, آپ کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی یہ والی بات ہے کہ چونکہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ نے جسم کو کے لیے والدین کو ذریعہ بنایا ہے، لہذا جسمانی طور پر جو مطلب یعنی طبی محبت ہے وہ والدین کے ساتھ ہے اور ہونی چاہیے، لیکن جو ایمانی محبت ہے وہ دار متقی لوگ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اچھے لوگ کے ساتھ ہے، اور وہ ایمان کی علامت بھی ہوتی ہے کہ اچھے لوگ کے ساتھ محبت جو ہے ایمان کی علامت ہے، اس لیے کہتے ہیں نا وہ یہ حب شیخ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہوتا ہے، مطلب یہ جو ہے نا وہ یعنی چونکہ وہ اسی وجہ سے لہٰذا اس طریقے سے وہاں پہنچتے ہیں۔ مکتوب نمبر 17، حضرت مرشد مولائے السلام علیکم، امید ہے کہ جناب بخیر ہوں گے، فائنانس کے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، کامیابی کی دعا فرما دیجیے، اس ماہ رمضان میں مشغولیت کی بنا پر مسجد میں تراویح پڑھنا مشکل نظر آتا ہے، کیا گھر پڑھنا ضروری ہے یا بعد فراغت امتحان بھی ادائیگی کی کوئی صورت ممکن ہے، تراویح کے مطالعے کے حکم ہے؟ اصل میں حضرت نے مطلب جن لوگوں کو متاثر کیا نا وہ یہ دنیاوی پڑھے لکھے لوگ تھے، تو ظاہر ہے ان میں یہی سی ایس پی افسر اور اس طرح جو ہے مطلب ہے کہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ ہوتے تھے یا طالب علم ہوتے تھے مطلب ایجوکیشن کے یا اس طرح اور بڑے، تو دنیاوی لحاظ سے جو بڑے لوگ تھے تو ان کی طرف رجحان، کیونکہ حضرت بہت بڑے عالم تھے اور ان کی کتابیں تھیں اور مشہورت تھی اور بہت زیادہ تو لوگ ایسے مطلب آیا کرتے تھے، تو لیکن اپنے کیفیات کے ساتھ آتے تھے نا، جو ان کے اپنے حالات ہوتے اس کے حساب سے، ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یونیورسٹی میں بیٹھے ہوتے تھے تو ظاہر حضرت کے مرید یا ٹیچرز ہوتے تھے یا اسٹوڈنٹس ہوتے تھے یا پھر وہی مطلب ادھر جو اپنے شعبے کے جو ماہر لوگ ہوتے تھے وہی ہوتے تھے، تو وہ بھی اپنے اپنے تمام چیزوں کے ساتھ آتے تھے، اور حضرت کو اللہ پاک نے بڑا حوصلہ دیا تھا، بہت زیادہ حوصلہ، یہ جج ہوتے ہیں نا جج، میں ان پر بھی بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ جب کیس سنتے ہیں نا تو مسلسل خاموشی کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، اور اتنا سننا کوئی آسان بات نہیں مسلسل سننا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن سنتے رہتے ہیں، بولتے کم ہیں سنتے زیادہ ہیں، تو وہ جو ہے نا مطلب ایک تو یہ بات ہے، تو حضرت بھی بہت زیادہ سنتے تھے، وہ لوگ سناتے تھے حضرت کو، چونکہ وہ آتے تھے وہ بڑے بڑے اسکالرز ہوتے تھے نا اپنے خیال میں، تو اپنے آپ پر کافی ان کا گھمنڈ ہوتا تھا کہ ہم تو ایسے ہیں، تو آ کر حضرت کو اپنے فلسفے بتاتے تھے، تو حضرت بھی بہت انہماک کے ساتھ سنتے تھے، پھر جب وہ خوب ان کی بات سنتے پھر کبھی کبھی اپنی بات بھی ان کو بتاتے تھے، تھوڑا بہت بتاتے تھے اس کے متعلق، آہستہ آہستہ پھر جب ان کو ادھر ادھر دیکھ کے سمجھ آ جاتی تھی کہ بھائی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، تو پھر آہستہ آہستہ پھر وہ ذرا وہ بھی سننا شروع ہو جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سر پہ ٹوپی نہیں سر پہ جو ہے نا رومال آ جاتا تھا، پھر ظاہر تھوڑا دیر عرصے کے بعد پھر ٹوپی آ جاتی تھی، پھر کبھی مطلب ظاہر نمازوں میں شامل ہوا کرتے تھے، آہستہ آہستہ مطلب اس طرح پھر الحمد للہ بعض لوگ بہت آگے ہو جاتے تھے، تو مطلب یہ کہ حضرت کا بھی مزاج ایسا تھا، اور یہ شیخ جو ہمارے حضرت کے شیخ جو تھے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان حضرت کو کیا بتا رہے ہیں، تو یہ فرما رہے ہیں کہ آج کل آج کل فجر کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی کہ دیر سے اٹھتا ہوں، نماز سن بلوغ سے متواتر پڑھتا ہوں، لیکن سال میں سب مل کر تقریباً ایک ماہ کی نماز اندازن قضا ہو جاتی ہوں گی، ان کا قضا کا خیال ہے کس طرح ادا کی جائے، آج کل بعد نماز فجر ایک تسبیح استغفار درود شریف کو، کبھی کبھی نماز کے بعد تسبیح رضا کے وہاں کی 3 تسبیح پڑھتا ہوں، پہلے جو فرمایا گیا، بالوغ مولانا تانی ہوتے خلفاء مسلم محمد عیسیٰ صاحب اور خواجہ مجذوب رحمۃ پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ لوگ اگر متقی پرہیزگار اور اہل محبت تھے تو کیا آخر عمر تک یہ نہ کر سکے کہ گورنمنٹ کی ملازمت چھوڑ دیں اور کوئی دوسرے ذریعے معاش اختیار کرے، اگر وہ ملازمت پر مطمئن تھے جیسے کہ ان کی ملازمت کو ترک نہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے تو لوگ اتنے بڑے منتقی کا ہوا ہے، اس اعتراض کا کہ کیا جواب دیا جائے، یہ حضرات دنیاوی لحاظ سے بڑے مقام پر تھے، خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈپٹی کلکٹر تھے جس کو آج کل ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں، تب ڈپٹی کمشنر ظاہر ہے یہ آج کل ڈپٹی کمشنر اتنے بڑے عہدے کے نہیں ہیں، ان کے وہ چیزیں اتنی وہ ناظمین وغیرہ کچھ ٹرانسفر ہو گئے نا، لیکن جو پہلے انگریز کے دور میں ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے وہ معمولی نہیں ہوتے تھے، वो तो बाकायदा गिरफ्तारियां करवाते थे और वैसे जैसे हुक्म उनका चलता था सारा कुछ। तो ये थे हमारे ख्वाहिश साहब रहमतुल्लाह अलैह, और मौलाना मुहदीस साहब गालिबन प्रोफेसर थे। तो ये बात है, तो ये इस पर बाज लोग जो खुश्क मिजाज लोग होते हैं ना, वो तो एतराज़ करते हैं ना, उनको दुनिया दीनदारों का दुनियादार होना मतलब दीन दुनिया अच्छे होना वो समझ में नहीं आता। हमारे शेख मोहम्मद शेख साहब पर बहुत लोग एतराज़ करते थे, बहुत ही खुश्क मिजाज लोग बहुत एतराज़ करते थे, बल्कि कुल्लम कुल्ला कहते थे। जो लोग जाते थे उनके पास हज़रत के पास, तो रास्ते में आवाज़ें कसते थे, ओ जाओ जाओ कालीनों पर बैठ जाओ, गाओ तकिए के साथ तकिए लगा कर बैठ जाओ, मिल जाएगा जन्नत। ये मतलब इस किस्म की कमेंट्स वगैरह किया करते थे। खुश्की भी एक बीमारी है ना, बाद लोग होती है, तो इस किस्म के खुश्क लोग तो फिर इतराज़ करते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं मुस्लिम लीग को हक़ पर समझता हूँ, इस बिना पर मौलाना हुसैन मदनी और दीगर उलमा जो कांग्रेस के आम है उनसे बौद है, क्या उलमा से बौद होना और मुनासिब न होना और थोड़ा सा जज्बे नफरत भी होना मासियत तो नहीं है? उस वक्त ये बात थी ना चल रही थी। बिजनौर के दीनदार लोगों की दरख्वास्त है कि आप बिजनौर तशरीफ़ ला कर वाज़ फरमाएँ, मुझे पेवंद वगैरह का कपड़ा पहनने में कुछ आहार महसूस होता है, यानी अपने साथियों में पहनने को तबीयत नहीं करती, क्या ये तकब्बुर है? रमज़ान शरीफ में आपका क़याम कहाँ रहेगा? कभी कभी किसी दोस्त के साथ खाने में किसी होटल वगैरह में छुरी कांटा इस्तेमाल करता हूँ, क्या ऐसा करना नहीं चाहिए? अच्छा, हज़रत फरमाते अख़ीफ़िल्ला तो दाम तौफ़ीक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मीदान माल खैर उदाई खैर है, दिली दुआ है, पर मैं तरावीह की कदर नहीं है, अगर जुमात के साथ ना हो सके तो घर पर पढ़ ले, मगर मामूली उजरात पर जुमात की तरावीह तर्क न करे, इम्तिहान की तैयारी की मेहनत के सबब से उज़्र मुवक्कत हो तो घर पर पढ़ लिया करें। अजीमत सुबह उठने के लिए ज़रूरी, फरमाया सुबह को उठना ज़रूरी है, आदात में तब्दीली अजीमत से होती है, जैसे कहीं सवेरे से जाना हो तो कैसे उठ जाते हैं, साथ ही तौफीक की दुआ भी मांगनी चाहिए। कैसे खूबसूरत तरीके से नसीहत फरमाई, यानी इंसान का जो इनर्शिया ब्रेक होता है ना, तो वो अजीमत से ब्रेक होता है। वो आदमी या आप हज़रात शायद जानते हो या नहीं जानते, मज़दूर लोग जो काम करते हैं ना, तो अगर गाड़ी मिसाल के तौर पर ये उसका टायर पंच जाए ना किसी गड्ढे में, तो चार पांच लोग आके उनको फिर उठाते हैं ना, तो इकट्ठा के वो एकदम आवाज़ लगाते ए हूँ करके वो जाना सब एक वक्त में ज़ोर लगाते तो मतलब जाने वो तो उठ जाती है। तो इसी तरीके से जो बुरी आदत होती है ना, तो उस पर काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है, फिर वो टूटती है, मामूली ज़ोर लगाने से नहीं टूटती, मतलब ये कोई नहीं। तो अब ये हज़रत ने फरमाया कि ये जो सुबह का उठना है, अगरचे मुश्किल ज़रूर है यकीनन मुश्किल, क्योंकि नफ्स का बहुत बड़ा मुजाहिदा है। आजकल जैसे हमारे फजर की नमाज है तो ये बाग लोग के ऊपर बहुत भारी होता है, तो ऐसी सूरत में उनको अपने ऊपर जबर करके उठना होता है, और जिस वक़्त फिर जबर से बार बार उठते हैं बार बार, तो फिर सहूलत आ जाती है, फिर उसकी आदत हो जाती है और फिर उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। हाँ जी, तो बाद लोग इसमें भी ज़रा थोड़ी सी वो कर लेते हैं। हज़रत तानवी रहमतुल्लाह चूँकि इस दौर के मुजद्दिद हैं, तो हज़रत ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों की साफ़ की हैं, लोगों की गलत फहमियों की। मसलन एक गलत फहमी ये होती है कि अगर हम अलार्म लगा दें और अलार्म से उठें तो ये कौन सा उठना है, ये तो मतलब बुज़ुर्गी नहीं है। बुज़ुर्गी तो ये है कि हमारे जिस्म की जो घड़ी जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, हाँ जी वैसे हो कि बस वक्त पर जैसे जो टाइम हो उसको सेट करे तो बस उस टाइम पर उठ जाए, ये बुज़ुर्गी है। तो लोगों की चूँकि जहन में बुज़ुर्गी होती है तो फिर बुज़ुर्गी तो नहीं होती, तो लिहाजा परेशान होते कि क्या हो गया। हालांकि इंसान अल्लाह ताला आपकी बंदगी देखना चाहता है, तो हज़रत को अगर किसी कोई इस किस्म की बताए तो फरमाए भाई कौन कौन सी चीज़ से जो है ना आप आज़ाद होंगे, कि खाने पीने से आज़ाद होंगे आप, तो खाना पीना अगर आपके लिए मजबूरी है तो इस तरह ये भी मजबूरी है, आप उसको जिस्म की एक मजबूरी समझ लें। तो अलार्म के ज़रिए से अगर आप उठ सकते हैं तो इसको अल्लाह की नेमत समझो, इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। हाँ जी, तो शुक्र से नेमत बढ़ती है तो एन मुमकिन है कि अल्लाह पाक आपको बायोलॉजिकल क्लॉक भी अता फरमा दे, लेकिन ये कि इसकी नाशुक्री तो ना करो ना, अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए सहूलत बनाई हो तो सहूलत से फ़ायदा उठाओ। बल्कि मैं तो कहा करता हूँ कि इसके लिए جیسے وہی نا انرشیا کو بریک کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. تو نوجوانی میں میرا بھی نیند بہت سخت تھی, بہت زیادہ سخت تھی, اتنی سخت تھی کہ اسٹوڈنٹ جب میں تھا یعنی کالج میں, کہ صبح میرا سائڈ رومیٹو کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اس پر کہ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں ہٹایا. اچھی خاصی لڑائی ان کے ساتھ ہوتی. تو ان میں سے ایک حافظ صاحب تھے, حافظ حمید اللہ صاحب, اللہ ان کو درجات بلند نصیب فرمائے. تو حافظ صاحب جو تھے وہ بیچارے بڑی محنت کرتے تھے میرے ساتھ, تو آ کر مجھے بٹھا دیتے اور بعض دفعہ سمجھتے کہ میں جاگ گیا ہوں تو میں بیٹھے بیٹھے سو جاتا, تو پھر بعد میں اس کو پتہ چلتا کہ میں سوئے رہ گیا ہوں, تو وہ بھی بہت افسوس کرتے. میری بھی لڑائی اس کے ساتھ ہوتی, تو میرے ہاتھ میں لوٹا دیتے, اس کے ساتھ بھی میں سو جاتا. تو اخیر میں اس کو اللہ پاک نے ایک ٹیکنیک سکھائی ہے, ظاہر وہ بھی مانگتے رہے میں بھی مانگتا رہے, فرمایا نا کہ یہ مانگتے رہو. تو اللہ نے اس کو ایک ٹیکنیک سکھائی کہ وہ اس کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی نئی خبر اگر اس کو میں بتاؤں نا تو یہ بہت جلدی بھاگ جاتا. تو میرے لیے ایک نئی خبر وہ اپنے ساتھ رکھتا, کہتے شبیر صاحب پتہ ہے کیا ہو گیا, تو مجھے وہ سنا دیتے, اس سے میرا دماغ کھل جاتا ہو جائے مطلب یہ کہ پھر اب دیکھیں لڑائی اپنے ساتھ جاری رہی نا. تو اب وہ میری غیر اختیاری حالت تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے چونکہ لڑائی جاری رہی اور مانگنا بھی جاری رہا, تو اللہ پاک نے راستہ دے دیا اور ماشاء اللہ اللہ پاک نے کھول لیا معاملہ. تو اب یہ جو ہے نا یہ والی بات کہ اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ میری نیند اتنی سخت ہے اس لیے میں معذور ہوں, تو یہ تو نہیں, معذور تو نہیں ہے, اس کے لیے پھر یہی کرنا ہوگا. ہاں جی, اس کے لیے پھر یہی کرنا ہوگا, چاہے آپ 10 الارم لگا دیں, 9 الارم لگا دیں, وہ آپ کی بات ہے, لیکن یہ الارم لگا دے اور الارم اس طرح لگائے کہ اس سے آپ کی نیند کھل سکے. کسی اور کو کہہ دے کہ آپ مجھے جگائیں, اپنی ساری دوستی کو اسی پہ ڈیپینڈ کروا دیں, ہاں جی, تو بھی اگر آپ کا کام ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کے لیے راستہ بنا لیا. تو بہرحال یہ کہ ہمیشہ جو ہے نا اللہ پاک سے مانگتے رہیں اور عزیمت سے کام لینا چاہیے. تو عزیمت پر فرمایا, ہاں, عادات میں تبدیلی عزیمت سے ہوتی ہے, یہ نقطہ ہے. عادات میں تبدیلی رخصت سے نہیں, عزیمت سے ہوتی ہے, لہذا عزیمت کو اختیار کرنا چاہیے, اس میں پھر وہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہیں سویرے سے جانا ہو تو کیسے اٹھ جاتے ہیں, ہمارے یوسف صاحب جو ہے نا ان کے وہ کمرے میں جو بیٹھنے والے تھے وہ ادھر تھے, تحسین صاحب, ہاں جی, ان کی ڈیوٹی ریکٹر پہ لگتی تھی, تو کبھی چار بجے ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی, ہاں جی, تو کبھی ان نے اس طرح کہہ دیا کہ صبح اٹھنا مشکل ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ چار بجے آپ کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے, کیا کرتے ہو, اس کے لیے آ جاتے ہو یا نہیں آ جاتے ہو, بجتا چار بجے کی ڈیوٹی کے لیے اگر آپ پہنچ سکتے ہو تو نماز کے لیے بھی اٹھ سکتے ہو, ہاں جی. تو بات یہی ہے کہ واقعی اگر بات یہ ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں لگتی ہے تو پھر وہ پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے, ہاں جی بالکل, یہ بڑے بڑے سرجنوں کی ہے, مطلب یہ اچانک بلا دیے جاتے ہیں, اب اس وقت جو ہے نا ان کو چاہے کیسے بھی ہو مطلب ان کو پہنچنا ہوتا ہے, تو یہ تو ہے. اور امتحان کے لیے لوگ کیسے کیا کرتے ہیں, جب پیپر ہوتا ہے اور دور جانا ہوتا ہے تو پھر ظاہر مطلب یہ کہ چاہے کچھ بھی ہو پہنچ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ ہمارے جو آرمی کے لوگ ہیں نا, مجھے بتا رہے تھے, میں بھی چونکہ سیمی گو آرمی آرگنائزیشن میں کام کر چکا تھا, تو وہ مجھے میجر صاحب کہنے لگے کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ جس دن آپ کی ڈیوٹی ہے نا تو اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کی کیا مسئلہ ہو گیا, بس مس ہو گئی, یہ ہو گیا, کہتے ہیں یہ چیزیں یہاں نہیں دیکھی جاتی, وہ انتظام آپ کے سارے آپ کے ذمے ہیں, بے شک ایک دن آپ کو پہلے آنا پڑے, دو دن آپ کو پہلے آنا پڑے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو ڈیوٹی پہ وقت پہ آنا ضروری ہے اس وقت, مطلب یہ ضروری ہے. تو مطلب ٹھیک ہے, بس صحیح ہے پروٹوکولز, اس کے مطابق انسان کو کام, تو یہ دینی پروٹوکول دیں, ان نسلا کامن کتاب موقوتا, موقوت ہے مطلب یعنی ایک وقت کے ساتھ بندھا ہوا ہے, لہذا اس وقت سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, اسی وقت پر ہی اٹھنا چاہیے نماز, نوافل کے اندر گنجائش ہے. لیکن کیا فرائض کے بعد جو قرب ہے وہ تو پھر نوافل کے ذریعے سے ہے. لہٰذا فرائض جن کے پورے ہو تو مقابلے پھر نوافل میں ہوتا ہے. اگر فرائض مثال کے طور پر سارے لوگ جن کے فرائض پورے ہیں تو ان میں آگے کون ہوگا جو ان فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہوگا. اور نوافل میں سردار نماز جو ہے نا وہ تہجد ہے, تو جو تہجد پڑھتا ہوگا تو ظاہر ہے ان میں آگے ہوگا. تو یہ بات صحیح ہے, لیکن بہرحال یہ کہ فرائض کم از کم تو پورے ہونا, کیونکہ وہ تو اللہ کا مطالبہ ہے, اس میں تو آپ ہی ہوں نہیں کر سکتے, وہ تو جیسے ہے اس طرح کرنا پڑے گا, اس میں کوئی درمیان کی بات نہیں ہے. قضا نماز, نماز کسی وقت کسی حال میں سوائے اضطراری مجبوری کے قضا نہیں کی جا سکتی. اور قضا نماز کو ایک ساتھ ایک دفعہ یا فرض نمازوں کے پہلے یا پیچھے قضا کی نیت سے ہر وقت کی نماز ادا کی جائے. اضطراری حالت ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے, مطلب ظاہر ہے بعض دفعہ بیماری اضطراری حالت بن جاتی ہے, بعض دفعہ مطلب یہ کہ آپ کو کسی اور طریقے سے کوئی رستہ بند ہو جائے, کوئی آپ کو گھیر لیں پکڑ لیں, مطلب مختلف قسم کے عوارض ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پڑھ نہ سکیں, تو ایک اضطراری حالت ہوتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو ہر حال میں ٹھیک ہے, اس میں کنڈیشن مختلف ہو جائے, مثلا آپ بیمار ہیں پانی نہیں استعمال کر سکتے تو تیمم کر لیں, ہاں جی, اور وقت بہت تنگ ہے تو صرف فرائض, وضو میں بھی صرف فرائض پہ وہ کر لے اکتفا کرے, اور نماز میں بھی صرف فرائض کا اہتمام کر لے اور واجبات کا, باقی جو ہے نا مطلب ہے کہ یعنی سنت اور مستحبات بے شک اس وقت آپ کے رہ جائیں, لیکن یہ ہے کہ آپ وہ کم از کم یعنی فرائض واجبات پورے ہوں تاکہ آپ کی نماز کی ادائیگی مکمل ہو جائے. تو ایسی صورت میں اللہ پاک بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں, ایسے حالات آتے ہیں انسان کے اوپر. یہ سفروں میں اس قسم کی باتیں آتی ہیں, تو ایک تو سفر میں عوامی فقہ ہے نا, عوامی فقہ یہ ہے کہ سفر میں تو نماز معاف ہے, اور جس وقت گھر پہنچ جائیں یعنی جہاں پہنچنا پہنچ جائے تو پھر ساری قضا پڑھ لو. یہ دیندار لوگوں کا فقہ ہے, مطلب عوامی دینداروں کا جو فقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بس سفر میں تو نماز معاف ہے, کیونکہ انسان کے لیے مشکلات ہیں. ایک دفعہ پشاور کے اڈے پہ دائرے میں ویگن میں آ رہا تھا, تو میں نے ایک بابا جی کو دیکھا کہ وہ تیمم کر رہا ہے. بابا جی تیمم کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ صحت مند ہے. تو بیٹا پانی نہیں, تو اس وجہ سے میں نے کہا اچھا پانی نہیں, یا تو ایک میل کے اندر پانی تو بہت ساری جگہ ہیں پانی, تو کہتے پھر گاڑی نکل جائے گی. تو میں نے کہا جو پانی لوگ بیچ رہے ہیں تو اس سے آپ خرید لینا, تو یہ تو آپ اس سے وضو کر لیں. کہتے اچھا ہوا, سمجھ آ گیا. تو ایک لڑکا جا رہا تھا, اس کو کہا کہ ادھر آ جاؤ ایک گلاس, وہ اس وقت آٹھ آنے کا وہ دیتے تھے, اب پتہ نہیں کتنے کو دیتے ہوں گے لیکن آٹھ آنے کا اس وقت تھا, تو ایک گلاس پانی دے. تو انہوں نے ایک گلاس پانی سے باقی وضو کر لیا اور پھر دوسرے گلاس سے دھو لیے, تو ایک روپے اس نے نکال کے اس کو دینا چاہا, کہ بابا جی میں وضو کرانے کے پیسے نہیں لیتا. اس نے پیسے نہیں لیے. میں نے کہا دیکھو نہیں, یہ سعادت مندی ہے, یہ سعادت اس کی قسمت میں تھی, لڑکا تھا لیکن بہرحال دل والا تھا, تو اس نے آرام سے دے دیے, شاید اس کو بھی اندازہ تھا کہ وضو کر رہا. تو مجھے نا مطلب یہ کہ پیسے اس نے نہیں لیے. اب دیکھو اس بابا جی کا خیال تھا کہ چونکہ مجھے پانی نہیں مل رہا تو خریدنے کا اس کو خیال نہیں آیا, پانی خریدا بھی جا سکتا ہے. یہ اب جو عرفات میں جاتے ہیں نا, عرفات میں اس وقت تو الحمدللہ انتظام ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا, پہلے وقتوں میں پانی اتنا نہیں ہوتا تھا, وہاں تو پانی کا مسئلہ تو ہوتا ہے, تو بعض دفعہ نلکوں میں بھی پانی بند ہو جا خشک ہو جاتا ہے نا, مطلب ظاہر وہ ختم ہو جاتا, تو وہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ بھائی اپنے ساتھ کوئی دو تین بوتلیں پانی کے پہلے سے ہم لے جائیں, تاکہ وہاں اگر پانی نہ ملے تو اس سے ہم وضو کر لیں اور مطلب جانا کم از کم نماز تو پڑھ سکیں. تو اس قسم کی باتیں مطلب اس وقت ہوتی تھی. تو یہ بات ہے, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم مدینہ منورہ جا رہے تھے, تو ڈرائیور غالباً مصری تھا, تو آج کل تو غیر مقلدیت بہت زیادہ ہے. ایک ہوتا ہے مسلک کا اختلاف, وہ جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے تعصب, یہ خطرناک بات ہے تعصب، مطلب کسی ایک مسلک پہ رہ کر دوسرے مسلک کے ساتھ تعصب کرنا، اس کی کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے، کسی مسلک پہ گنجائش نہیں ہے. تو وہ ذرا تعصب کرتے ہیں بعض دفعہ کہ بھائی یہ کیوں ہماری بات نہیں مانتے ہیں، تو ان کا جمع بین الصلاتین ہوتا ہے، تو زور کے ساتھ اثر پڑھ لیتے ہیں بس فارغ ہو جاتے ہیں. اور ہم لوگ تو چونکہ اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں، جمع سوری تو ہے گنجائش ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جمع سوری کی گنجائش کہاں آسانی سے ملتی ہے، وہ تو آپ کے پسند کی بات تو نہیں ہوتی. تو خیر مغرب عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس نے کہا وہ مطلب ہم تو پڑھ چکے ہیں، اب وہ نہیں اتر رہا تھا، نہیں وہ مطلب رک رہا تھا. ہمارے ساتھ ایک ترکی تھا، اس کو بڑی اچھی عربی آتی تھی. اس ترکی نے اس کو اپنی عربی میں بہت اچھی طرح سمجھایا، بہت اچھی، لیکن وہ نہیں مانا. پھر اللہ کا جلالی فیصلہ گیا، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے نا، جلالی فیصلہ گیا. پل کے اوپر ہم جا رہے تھے کہ اس کا پہلا والا ٹائر بسٹ ہو گیا، پہلا ٹائر بسٹ ہو جائے تو بس بچ سکتی ہے. الحمدللہ بس تو اس نے کنٹرول کر دیا، لیکن عین پل کے اوپر کھڑا ہو گیا جی، اب بس جا نہیں سکتی. اس نے ٹیلی فون کر لیا اور بس پھر آئے گی، اس میں تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کا پھر لگنا تھا. اب ہم سب نیچے اتر گئے، اب ہم نماز پڑھنی تھی، نماز کے لیے تو ٹائم مل گیا، لیکن پانی نہیں تھا کیونکہ بہت دور کہیں شاید مسجد ہوتی ہوگی لیکن آبادی تو ادھرتی نہیں. تو پھر یہ موبائل کا فائدہ ہوا، مفتی زیر صاحب پاکستان میں تھے، ہاں جی ہم نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ ہمارے پاس زمزم کا پانی ہے اور کوئی پانی نہیں ہے، تو کیا زمزم سے ہم وضو کریں؟ تو انہوں نے کہا استنجا نہ کریں، وضو آپ کر لیں پاک جگہ پر اور مختصر وضو کر لیں، تو اس میں کوئی مارج نہیں ہے. تو پھر ہم نے اپنے زمزم کے پانی سے جو ہم ساتھ لے جا رہے تھے اس سے مختصر وضو کر لیا اور پھر اس طریقے سے ہم نے نماز پڑھی. ہاں جی، تو یہ مطلب ظاہر ہے اللہ پاک پھر رستے بھی دیتا ہے اور اللہ پاک کا اپنا نظام ہے. تو ہمیشہ جو ہے نا وہ اس مسئلے میں رخصت کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں عزیمت کو دیکھنا چاہیے تاکہ نفس کو راہ نہ ملے، کیونکہ رخصت پہ جاتے جاتے لوگوں نے یہاں تک رخصت اختیار کر لیا کہ اب گھر میں ساری قضائے نمازیں پڑھ لیتے ہیں پہنچ کے، اور رستے میں مطلب جائے بس ٹھیک ہے جی اب نہیں ہو رہا تو بس نہیں ہو رہا. نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی کوشش کر لے تو اللہ پاک راستہ نکال لیتا ہے، اور ایسے موقع پہ قبولیت بھی پھر ہوتی ہے. جتنی مشکل سے آپ نے کوئی نماز پڑھی ہوگی نا ایسے حالات میں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ خاندانوں تک کے فیصلے کر لیتے ہیں، مطلب قبولیت والے بعد فیصلے کر لیتے ہیں، تو پھر کام بن جاتے ہیں آدمی کے. اچھا، ملازمت کا حکم. سرکار کی تمام ملازمتوں کا یکساں حکم نہیں، مثلا فوجی ملازمت اور قضائے صوبات، ججی، منصفی، ڈپٹی کلکٹر کا جو حال ہے وہ ڈاکخانہ اور ریلوے کی ملازمتوں کا نہیں، اس طرح تعلیمات کی ملازمتوں کا درجہ بھی محرمات میں نے کہنے. خواہر صاحب کا حال آپ کو معلوم نہیں کہ ڈپٹی کلکٹر سے مستعفی ہو کر تعلیمات کے انسپکٹر قبول کی تھی، یہ کیوں؟ کیونکہ حضرت کو خط لے گا، چونکہ ڈپٹی کلکٹر ڈپٹی کمشنر کو کہتے تو ان کو باقاعدہ فیصلے دینا پڑتے ہوتے تھے. ہاں جی، تو کبھی معاشی جو فیصلے ہوتے تھے نا بس میں جو ہے نا وہ جو ہے سودی مطلب جو ہے نا وہ انٹرسٹ والا، تو ان کے حق میں فیصلہ ڈگری کرنی ہوتی کہ یہ ان کو حق میں ہوگا، یہ تو یہ فیصلے تو ناجائز تھے. تو حضرت کو خط لکھا کہ میں کیا کروں، مطلب یہ جو فیصلے ہوتے ہوتے میرے تو دل نہیں مانتا کہ میں یہ فیصلے کروں. تو حضرت نے پھر فرمایا کہ اس کی جگہ کوئی اور ملازمت اختیار کرو، مطلب یہ نا کہ وہ اسی پوزیشن پہ رہتے ہوئے. تو انہوں نے پھر کہا کہ تو ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کو پتہ ہے فورن یہ جو ہوتے ہیں جو سی ایس پی آفیسر یا وہ آج کل کیا ہوتے ہیں، آج کل اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں پی سی ایس، ہاں سی ایس، ہاں سی ایس ایس کہتے ہیں. تو یہ سی ایس ایس کے جو ایگزامز ہوتے ہیں نا اس میں جو ہوتے ہیں پھر ان کے نمبر کے حساب سے ہوتے ہیں، تو کوئی فورن آفس میں اور کوئی دوسرے مطلب ایک اس میں لیگل ڈپارٹمنٹ مختلف جگہوں پہ ان کو پوسٹنگ کرتی ہیں. تو بعض لوگ پوسٹ مطلب ان کی ذرا لوور لیول کے ہوتے ہیں، بعض کے ذرا ہائی لیول، جیسے فورن آفس سب سے آگے. تو حضرت نے پھر ڈپٹی کلکٹری کو چھوڑ کر تعلیمات کی ملازمت لی تھی جس کا ویلیو کافی بعد میں آتی تھی. تو حضرت نے فرمایا کیا یہ دنیا کی محبت ہے یا دین کی محبت ہے؟ ہاں جی، اس کو چھوڑا تھا. ہاں جی، اس طرح مولانا عیسیٰ صاحب جو بی اے تک پڑھے تھے اسکول میں انگریزی کے ماسٹر تھے، مگر بفضل خدا انہوں نے عربی پڑھی اور عربی کے مدرس ہو گئے. مطلب یہ کہ انہوں نے گویا کہ اپنا پوزیشن وہ ان نے بھی تبدیل کر لی. کوئی اتنا بھی تقویٰ کرے تو بہرحال ہم سے اور محترزوں سے تو بہت بہتر ہے. مطلب یہ کہ ہر ایک کے لیے اپنی اپنی بات ہے کہ کس پوزیشن پر ہے اور وہ اس وقت کیا کر رہا ہے. جہاد، فرمایا جہاد صرف کانگریس کی ممبر اس کے لیے جیل جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کی بلندی اللہ کے رحمۃ اللہ کی تلے تکلیف جانی و مالی کو گوارا کرے، یہاں تک کہ جان بھی اسلام میں چلے جائے، گو جان دینے کی بھی شرائط ہے. تو فرمایا شخصی نفرت جائیں، شخصی نفرت نہ کیجیے، اس کام کو برا سمجھا. خصوصاً مولانا حسین مدنی صاحب کے تو بڑے مرتبے ہیں، مگر ان کی رائے کی اگر غلطی ہے تو ایسی غلطی ہر ایک سے ممکن ہے. بہرحال اکرام مومن، یعنی مومن کیا بھائی، مومن کی اکرام ضروری ہے، دل پر اگر قابو نہیں ہے تو معذوری ہے، مگر زبان و ہاتھ پاؤں سے بالکش اس اکرام کے خلاف کوئی بات نہ ہو. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں اس مسئلے پر شدید اختلاف تھا، لیکن چونکہ مدنی رحمۃ اللہ کا مقام معلوم تھا حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ایک دفعہ حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے ملنے گئے. حضرت جو مسلسل سیاح ہوتے تھے، سفر میں ہوتے تھے، تو رات کے 12 بجے کے بعد کہیں پہنچے ادھر. پھر پہنچے تو گیٹ ویٹ سارے بنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو مناسب نہیں کہ اطلاع کر دیں. تو بستر تو ساتھ ہی ہوتا تھا، تو گیٹ کے سامنے بستر بچھایا اور سو گئے. آج صبح حضرت اپنے تاجد کے لیے آ رہے تھے، راستے میں دیکھا کوئی سوئے، پتہ چلے مدنی صاحب. کچھ گیا، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ظلم کیا آپ نے، ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہ حضرت آپ کے اصول مجھے معلوم ہے. کہتے اصول تیرے لیے، اصول تو عام مطلب اس کے لیے اصول ہے، آپ کے لیے تو یہ اصول نہیں ہے. تو بلے خیر ان کو اندر لے گئے. جمعہ کا دن تھا، فرض فجر کی نماز کی حضرت نے فرمایا نماز آپ نے پڑھانی ہے. اب دیکھو اختلاف ہے بڑے شدید. فرمایا نماز آپ نے پڑھانی ہے. حضرت میرا عذر ہے. نے کہا کیا عذر ہے آپ کا؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو عذر یہ کہ میں تو یہ جمعہ کے دن ہوتے ہیں نا، جو دو صورتیں پڑھتے ہیں، الف لام میم سجدہ اور سورۃ لحد، تو یہ میرا معمول ہے، میں جمعہ کے دن تو یہ پڑھتا ہوں، اور آپ کے لوگوں کو اس کی عادت نہیں ہوگی، تو میں کسی اوپر وہ نہیں بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، تو میں آپ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں گا. فرمایا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اعلان کر دیا حضرت نے، یہاں اور مسجدیں بھی ہیں، وہ اعلان نماز پڑھائیں گے، جن جو نہیں پڑھ سکتے ان کے پیچھے وہ کسی قریبی مسجد میں چلے جائیں گے، وہاں نماز پڑھیں، یہاں تو مولانا نماز پڑھائیں گے، اور یہ اس طریقے سے پڑھائیں گے. تو حضرت سے نماز پڑھوائی، ان کے پیچھے نماز پڑھی. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، باوجود اس اختلاف کے اتنی محبت تھی. پھر اس کے بعد یہ جو لاہور تشریف لائے تھے حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو مسلم لیگ والوں نے ان کو تکلیف پہنچانے کے کچھ منصوبے بنائے تھے. تو ایسا ہوا کہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب جو تانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے، مسلم لیگ میں تھے، ان کو پتہ چلا، ان کو اوفو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا. تو حضرت نے باقاعدہ اپنی طرف سے ایک دستہ حضرت کی افات کے لیے بھیج دیا کہ ان کو تکلیف نہ ہو. ہاں جی، ان کو افات میں لے لیا کہ ان کو تکلیف نہ ہو. تو یہ بات ہے کہ مطلب اختلاف آپ کی ترتیب کے ساتھ ہے نا، لیکن آپ کو کیا پتہ ان کے اجتہادی، جیسے مثال کے طور پر یعنی ججز ہیں، 3 ججز ہیں، وہ کہتے ہیں اس ملزم کو پھانسی پہ چڑھنا چاہیے، 2 جج کہتے ہیں کہ نہیں اس کو رہا کرنا چاہیے، بری کرنا چاہیے. فیصلے 180 ڈگری مختلف، لیکن جج اپنے پر باہر سب جو ہے نا، وہ کسی ایک کے خلاف بھی آپ بات نہیں کر، حتیٰ کہ عدل عملہ جس کو کہتے ہیں وہ عدالت ہو جائے گا، تو اس کے آپ کے خلاف کیس ہو جائے گا، حالانکہ دونوں فیصلے بڑے مختلف ہیں. تو اسی طریقے سے اجتہادی فیصلے جو ہوتے ہیں اس میں اس قسم کے اختلاف ہوا کرتے ہیں، لیکن آپ کسی شخصیت کے بنیاد پر وہ اس میں اختلاف نہیں کر سکتے، آپ اصولی اختلاف کر سکتے ہیں. آپ اپنی بات پہ ڈٹ جائیں، جو آپ کی رائے ہے اس کو نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ اس کو دین کی رائے سمجھتے ہیں نا. لیکن دوسرے کی شخصیت پر آپ یہ آپ بدگمانی نہ کرے کہ وہ بے دین ہے، بلکہ یہ کرے کہ اس کو دین اس طرح ہی سمجھ میں آیا. اب میں آپ کو بتاؤں دونوں کی رائے کو، آخر ہم بھی پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. لیکن ابھی اسی دفعہ جب گئے تھے، یعنی اس پہ عمرے پہ گئے تھے مدینہ منورہ میں، ایک انڈین مطلب وہاں مسلمان وہ تھے، ان کے ساتھ میرے ذرا بات چیت، کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا اپنے ساتھی کا، وہ میرے لیے جوتے لانے لا رہے تھے، تو ان کے ساتھ میری بات چیت ہو گئی. تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ. کیا کیا ظلم کیا؟ کہتے دیکھے نا، انڈیا کے اندر تقریباً 28-29 کروڑ مسلمان ہیں، آپ کے پاکستان میں 22 کروڑ مسلمان ہیں، بنگلہ دیش میں بھی تقریباً اتنے ہیں، تو 22 اور 22 44 کروڑ ہو گئے، 44 اور 28 کتنے ہو گئے؟ ہاں جی 72 کروڑ. ہاں 72 کروڑ، یہ اگر انڈیا میں ہوتے تو کیا ہندو ان کے ساتھ کچھ کر سکتے؟ اب ذرا وہ سن لے نا، یہ لاجک بھی تو ہے نا، یہ 72 کروڑ اگر انڈیا میں ہوتے تو یہ ہندو ان کے ساتھ کچھ کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. یہی حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ حضرات کا رائے تھی کہ ہمیں اکٹھے رہنے چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر ہمارا ایک نفسیاتی عروب ہے. 1000 سال ہم نے ان کے اوپر حکومت کی ہے. یہ جو یہ صرف انگریز نے مطلب جو ہے نا ہمارے حالت کو وہ کر لیا ہے، انگریز کو نکلنے دو پھر ہمارے ان کے اوپر وہ ہے، یہ حالت ہمارے ان کے اوپر جو ہے نا وہ ہو جائے گی. اور پھر میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس پر واقعی لوگوں نے غور نہیں کیا، ہندو سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ہندو میں ذات پات بہت ہے، ہندو میں ذات پات بہت ہے، اور جو نیچے ذات والے وہ زیادہ اکثریت میں ہیں، اور نیچے ذات والوں کو بہت نیچے نگاہ سے دیکھتے ہیں اوپر والے، تو ان کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے جمہوریت کی بنیاد پر. تو حکومت آپ کی ہونی تھی. اچھا پھر ان کے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ، کہ باقاعدہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ان نے پنجاب پورے پنجاب میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پورے بنگال میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، ہاں جی، اور مطلب یہ ہے کہ باقی جگہوں پہ یعنی مطلب اور مرکز میں وہ مطلب انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا. تو اب یہ سب پھر ان نے 10 سال پتہ نہیں تھے کتنے عرصے تھا، کہ اس کے بعد پھر ہر یونٹ کو اختیار ہوگا کہ اگر وہ علیحدہ ہونا چاہے تو علیحدہ ہو سکتا. اب اگر 10 سال کے بعد وہ علیحدہ ہوتے مثال کے طور پر، تو پورا پنجاب اور پورا بنگال علیحدہ. تو یہ ساری باتیں ان کے سامنے تھی نا، تو مطلب تو اب اگر یہ انہوں نے اس بنیاد پر اس کی مخالفت کی تھی، تو مجھے بتاؤ کہ وہ کتنے صحیح تھے. ٹھیک ہے ہمارا نظریہ بھی غلط نہیں ہے، حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ کا ان حضرات کا، ان کی نظریہ میں کیا تھا وہ بھی بتاتا ہوں. حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے میں یہ تھا کہ ہم لوگ جب مسلمان علیحدہ مملکت جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکیں گے. تو کوئی مسلمان کا ملک ایسا آزادانہ ہونا چاہیے جہاں مسلمان آزادانہ طور پر اپنے حق میں فیصلے کر سکے، یعنی دین کے بارے میں. تو انہوں نے یہ بات کی مطلب جانے کہ وہ اس طرح. اور اس میں ایک بات یہ بات تھی، دوسری اصل بات اور تھی. اصل بات یہ تھی کہ ان کو تکوینیات کے لحاظ سے اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان نے بننا ہے، تکوینی حضرت مدنی سب کو پتہ چل گیا تھا، اور ان حضرات کو بھی تکوینیات کے لحاظ سے پتہ تھا کہ پاکستان نے بننا ہے. تو جب پاکستان نے بننا ہی ہے تو اگر سارے علماء اس کی مخالفت کرے تو پاکستان میں پھر علماء کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تو کچھ گروہ جو ہے نا وہ مثلاً پاکستان کی حمایت کرے تاکہ جو ہے نا مطلب پاکستان کے اندر علماء کی جو ہے وہ برقرار رہے. تو یہ کتنی اچھی نیت ہے. تو اب ان کو جب پتہ تھا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں، ان کی رائے کو بھی جانتے تو ان کی مخالفت کرتے تھے؟ نہیں، ان کی مخالفت نہیں کرتے تھے. وہ ان کی اجتہادی رائے سمجھ کر کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، مطلب رائے تو ان کی صحیح ہے، صرف یہ بات ہے کہ حالات ایسے ہیں، تو ان نے اپنی رائے پر اس سمجھ لیا اور دوسرے کی رائے کو بھی سمجھتے تھے، لہٰذا ان کے اندر یہ بات نہیں تھی. لیکن چوٹوں کو چونکہ ان چیزوں کی اطلاع نہیں تھی تو وہ جو ہے نا مطلب مخالفت. شدید مطلب کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے. یہاں پر اندازہ کریں, وہ عجیب بات ہے. ایک صاحب تھے, مجھے اس کا نام بھی آتا ہے لیکن اس وقت مجھے میرے ذہن سے نام نکل گیا, وہ مسلم لیگ میں تھے اور مسلم لیگ کے اہم لوگوں میں تھے, جیسے مجلس عاملہ کے. میٹنگ میں بڑی سخت بات ہو گئی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف, اور یہ سارے ان کا دل بڑا بھاری ہو گیا. تو انہوں نے حضرت تانوی صاحب کو اس کی اطلاع کرنی چاہیے کہ میں ان کو بتا دوں کہ مسلم لیگ کے لوگ تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, مدنی رحمۃ اللہ کا تو اچھی بات نہیں ہے. خیر, جب وہ آئے اور خانقاہ میں تشریف لائے تو ان کے ایک رشتہ دار تھے جو حضرت کے خادم تھے, مدنی حضرت تانوی صاحب کے خادم تھے, وہ ان کے رشتہ دار تھے. ان سے ان نے کہا جی کیسے آنا ہو, تو نہیں بتایا. کہتے ملامت میں کیا میں نے ان کا, کہتے وہ تو عالم ہے. تو ان نے جب ان کے ساتھ کی کہ اس طرح بات ہوئی ہے تو ان کے ٹھیک ہوا ہے. انہوں نے کہا بھائی وہ عالم ہے, ان کے شیطان سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو شیطان بھی تو عالم ہے. یعنی ان نے بھی گویا کہ سخت مخالف کیا مدنی رحمۃ اللہ. اب یہ بڑے حیران ہو گئے, یہ اللہ مدانی صاحب کا خادم کا اگر یہ حال ہے تو پھر باقی لوگوں سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں. پریشان ہو گئے بہت. اب صبح مجلس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک صاحب نے سوال کیا حضرت سے کہ حضرت آپ کے ہاں ہم جہاد جب آتے ہیں تو بڑی سختی ہوتی ہے, یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو. جب دیوبند جاتے ہیں مدر مدر رحمۃ اللہ کے, وہاں پر ماشاء اللہ اکرام ہی اکرام ہے, تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ کہ ہم کس کی مانیں کس کی نہ مانیں, یہ مطلب. حضرت نے کہا دیکھو ڈوکرا جانتے ہو؟ نے کہا ڈوکرا وہ چھوٹی نالے کو کہتے ہیں. ہاں جی جی جانتے ہوں. انہوں نے کہا ہماری مثال ڈوکرے کی, جو بہت جلدی ناپاک ہو جاتا ہے, تو ہم تو ڈرتے ہیں کہ کوئی گندگی ہمارے اندر نہ آئے کیونکہ ہم تو ناپاک ہو جائیں گے. وہ تو دریا ہے, دریا کبھی ناپاک ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہم کیسے مقابلہ کریں؟ ان کو اپنے کام کرنے تو ہم اپنے آپ کو بچائیں. اب انہوں نے جب یہ سنا تو کمال ہے, حضرت نے اتنا بہت بڑے مقام ان کو دے دیا اور ان کا غلام ان کا جو خادم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ نے جو بات کی یہ تو ایک چیز ہمیں سمجھا رہی ہے, اور آپ کا جو خادم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا واقعی کہہ رہا ہے؟ جی بالکل. ان کو بلا لیا, بلا لو کہ اس کو جانتے ہو؟ جی ہاں میرا رشتہ دار ہے. کوئی دشمنی تو آپ کے اس کے ساتھ اس کی آپ کے ساتھ تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں. تو انہوں نے کہا یہ بات یہ کر رہے ہیں تو آپ نے واقعی اس قسم کی بات کی ہے؟ پہلے پوچھا کہ دشمنی تو کوئی نہیں کہ تاکہ مجھے شکایت وغیرہ ہو. تو کہتے جی ہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں. کہتے پھر آپ میرے خانقاہ سے نکل جائیں, آپ یہاں نہیں رہ سکتے. ہاں جی آپ اتنے بڑے عالم. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو اس طرح سیاست میں کہ صرف سیاست ہی دیکھیے, وہ جو 12 بجے رات کو درس حدیث دیتے وہ تو جب سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں جی کیوں حضرت تو سیاح ہوتے تھے نا, رات کے 12 بجے آ جاتے تو طلبہ بھی حضرت کے, وہ رات کے 12 بجے درس شروع ہو جاتا. تو مطلب ظاہر ہونے کہ جو رات کو 12 بجے درس حدیث دیا کرتے آپ کو سمجھ اس کی نہیں آتی. تو اس کو نکال لیا. اب نکال لیا تو اس نے بڑی منتیں کی کہ حضرت معاف کرے. انہوں نے کہا میں کیسے معاف کروں, غلطی تو آپ نے اس کی ہے, دکھ تو ہی نہیں اس کی اور معاف میں کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہو اس سے معافی مانگ لو, پھر اگر وہ معاف کر لے تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں, اس طرح میں نہیں کافر کر سکتا. اب وہ چلے گئے. احمد صاحب رحمۃ اللہ تو سبحان اللہ, وہ تو رحمت ہی رحمت والی بات تھی. ہاں جی. انہوں نے کہا جی بالکل معاف, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے جی حضرت نے مجھے معاف کیا؟ نہیں اس طرح معافی نہیں ہوتی. آپ نے کیا پورا صورتحال بتایا ہے, یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ پورا لکھ کے حضرت کو دے دو کہ وہ ساری چیز جان لے, پھر معاف کر لے, پھر مانوں گا. اس پر جو ہے نا وہ دستخط حضرت سے لے لو کہ میں نے معاف کر لیا, وہ لاؤ تو پھر میں معاف کروں گا. تو پھر چلے گئے اور پھر پورا سٹوری سنا دیا حضرت کو. پہلے تو انہوں نے کہا ہوگا جی کہیں سنے معاف کر دے کوئی اس طرح. ہاں جی. تو پورے جب سہانی سنائی گی تو حضرت نے نہ صرف معاف کیا بلکہ سفارش لکھی. انہوں نے کہا حضرت میں نے ان کی پوری بات سن لی ہے اور ان سے جو بھی ہے وہ میں نے دل سے معاف کر دیا, آپ اس کو معاف کر دیں. پھر حضرت نے معاف کر دی. یہ ہے وہ بات, ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کے اختلاف بھی تھے لیکن ان لوگوں کے اختلاف کتنے اعلیٰ نیتوں پہ تھے, اور ہمیں ان کی ان چیزوں کو وہ کرنا چاہیے, مطلب یعنی پیروی کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ مطلب ہم دیکھیں وہ مسلم لیگ تھے تو ہم, بھائی ٹھیک ہے وہ آپ کی نظریہ ہے, اگر کوئی مسلم لیگ ہے, اگر کوئی کانگریس ہے, کوئی جمعیت میں ہے, کوئی پیپل پارٹی میں, کوئی کسی اور, وہ ہم نہیں چاہتے ہیں, وہ ایک سیاسی رائے ہے. ممکن ہے کسی غلط پارٹی میں ایک اچھا آدمی ہو اور اس اچھے آدمی کی برکت سے بہت سارے لوگ وہاں بہت سارے برائیوں سے بچے ہوں, ایسے یہ بھی تکوینی طور پہ واضح ہوتا ہے نا, تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے, تو اس کی طرف بھی ہم سوچتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ بعض دفعہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ شخصیات پہ نہ جائیں. ہاں, اصولی بات کو اصول حد تک رکھنی چاہیے. اچھا, بوجہ ذوف بیماری کے میرا حال تقریر و تباز کے لیے یکساں نہیں رہتا, ممکن ہے کہ کبھی طبیعت حاضر ہو تو میں حاضر ہو جاؤں, مگر وعدہ نہیں کرتا. تکبر و خجلت, اگر آپ دل سے اس کو برا سمجھتے تو یہ تکبر ہے, اور اگر الف عادات کے خلاف ہونے کی وجہ سے آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں, جیسے آپ بے شیروانی کے کبھی گھر سے باہر نہ نکلنے میں عادت کے خلاف ہونے کی وجہ سے حجاب محسوس کرتے ہیں تو یہ تکبر نہیں ہوگا. تاہم کبھی کبھی بالکست عادت کے خلاف کرنے سے بات دور ہو سکتی ہے انشاءاللہ. یہ مطلب یہ کہ یہ بات ہوتی ہے, میں آپ کو سنا دوں کہ تاکہ وہ اس میں کیا تھا کہ یہ جواب کس چیز کا ہے. مجھے پیوند وغیرہ کا کپڑا پہننے میں کچھ آرام محسوس ہوتا ہے, یعنی اپنے ساتھیوں میں پہننے کو طبیعت نہیں کرتے, کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا یہ خجلت بھی ہو سکتی ہے, بعض دفعہ خجلت ہوتی ہے نا, مطلب عادت کے خلاف ہوتی ہے تو وہ خجلت ہوتی ہے, وہ تکبر نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ اس کو واقعی یعنی عقلاً اس کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ تکبر ہوگا. ہاں جی, تو یہ حضرت نے ماشاء اللہ سمجھا دیا. اور واقعتاً اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ طبیعت نہیں چاہتی, میں جیسے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ کسی کا جھوٹا نہیں پہن سکتے پی سکتے تھے. حضرت نے فرمایا اس وجہ سے میں بڑے بزرگوں کے جھوٹے سے بھی محروم رہا ہوں. ہاں جی, تو اب یہ کوئی تکبر کی وجہ سے تو نہیں تھا, کیونکہ حضرت نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جو مسلمان ہوئے تھے نا, سویپر ہوں گے, مسلمان ہوئے تھے تو لوگ ان سے بڑے نفرت کرتے, ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے. تو اس چیز کو توڑنے کے لیے کہتے میں نے اپنا کٹورا پانی وا کر ان کو دے دے کے سب پیو, پھر سب کے سامنے یہ کہتے دل میرا مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا تھا, لیکن اس وقت میں نے کہا کہ بھائی اس وقت تو یہ تعلیم ہے تو وہ میں برداشت کر رہا تھا. تو یہ طبیعت کی بات ہوتی ہے, بعض طبیعتیں اس طرح ہوتی ہیں, ان کو ان چیزوں سے ہوتی ہے جس میں میں بھی شامل ہوں. لیکن یہ بات ہے کہ ظاہر ہے پھر بعض دفعہ انسان کو اپنی طبیعت پہ بوجھ مطلب کرنا پڑتا ہے شریعت کے تقاضے کے لیے, تو یہ والی بات ہے کہ بعض دفعہ اگر اس طرح ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے خلاف کر کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اچھا, چوری کانٹے کا حکم, اگر سخت معذوری نہ ہو تو پرہیز کرنا چاہیے, کہ ہمارے ملک میں تشبہ بالنصارہ ہے, مگر یورپ میں تشبہ نہیں کہ واسہ بھی اس طرح کہتے ہوں, مگر سنت کے حساب سے تو معروف بھی ہوگی. والسلام. یہ بات واقعتاً ایسے ہی ہے کہ بہت گہری بات حضرت نے کی. یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے, وہ جن سے وہ مرغوب ہوتا ہے ان کی چیزیں اچھا سمجھتا ہے, اور اس کے مقابلے میں پھر مصنوع چیزوں کی ناقدری کرتا ہے, تو یہ معاملہ بہت خطرناک جگتا چلا جاتا ہے. یہ بات ہے, اگر ایسا نہیں ہے اور طبعاً اس طرح کر رہا ہے, مثال کے طور پر ان کو میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. مجامع مسجد اکبر میں وہ ہوتے تھے مطلب صبح فجر کی نماز کے بعد, وہ چونکہ سنت ہے یہ کوئی میٹھی چیز کھانا نماز سے پہلے سنت ہے, تو باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ یہ کھیر مطلب پیالوں میں وہ جو ہے نا وہ سب جو نمازی ہوتے تھے ان کے سامنے رکھ لیتے تھے, اور وہ دو دو ایک ایک پلیٹ پہ جو ہے نا مطلب وہ اس کا انگلی سے کھاتے تھے, وہ چمچ وغیرہ نہیں ہوتا تھا. اب عام طور پر اگر انگلی صاف ہے مسنون طریقے سے, اس میں کوئی حرج نہیں, مسنون طریقے سے صاف ہونے کا مطلب کیا ہے, ناخن کاٹے ہوئے ہوں, ہاتھ دھوئے ہوئے ہوں, بس یہی ہے نا. اگر ناخن کٹے ہوئے ہیں اور ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں, پھر ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے وہ کوئی کہہ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ناخن کٹے ہوئے نہیں ہوں یا ہاتھ میلے ہوں پھر آپ اس کے ساتھ کہہ سکیں گے, وہ طبیعت پہ بوجھ جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو میرے سامنے جو صاحب بیٹھے اس کے ناخن آج اس کے اندر میل بھی نظر آ رہی تھی, بس نے جس وقت اس سے کیا لیا, بس میں چلو گیا, بس میں بیٹھ گیا, مجھ سے نہیں کہا گیا. تو سنت کی مخالفت نہیں تھی, سمجھ میں آ رہی بات, بلکہ خلاف سنت کی مخالفت تھی, خلاف سنت کی مخالفت تھی, مطلب یار وہ والی, کیونکہ ظاہر وہ چیز ایسی تھی. تو یہ مرض کرتا ہوں کہ مطلب یہ والی بات کہ اگر وہ جو ہے نا اس میں وہ ہو یعنی مرغوبیت کی وجہ سے ہو, کہ جیسے انگریز سے کوئی مرغوب ہے, اب ان کا چوری کانٹا استعمال ان کو پسند ہے, اس کے مقابلے میں انگلیوں سے کانا سنت ہے, وہ اس کو نہ پسند ہے, تو یہ بہت خطرناک بات ہے, کیونکہ وہ ایک سنت کی جو نا وہ سمجھ رہے وہ کر رہا ہے, تو بہت غلط بات ہے. ہاں اپنی طبیعت کے لحاظ سے وہ اگر اس قسم کی بات ہو تو خجلت ہو یا کوئی اس قسم تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ خلاف سنت, تو سنت سے محرومی تو ہے, سنت سے محرومی تو ہے, لیکن سنت کی مخالفت نہیں ہے, اور اس سے کمتری والی بات بھی نہیں ہے, تو اس قسم کی باتوں کی پھر گنجائش ہوا کرتی. ویسے طریقہ یہی ہے کہ سنت پہ جانا چاہیے, لیکن سنت کے جو تقاضے وہ پورے کے پورے ہونے چاہیے, جو پورے جو سنت کا طریقہ ہونا چاہیے وہ پھر پورا پورا ہونا چاہیے, تاکہ کسی سنت کی مطلب جس کو کہتے مخالفت کا ذریعہ نہ بنے کوئی, اس سے پھر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے, تو ایسی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو چوری کانٹے سے کہنے کا بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی اس کو ویسے جیسے مثال کے طور پر کوئی آرمی میں, اب ان کے مس میں تو چوری کانٹے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے لیے الگ چیزیں تو نہیں لا سکتا, لیکن وہ اس کو اچھا نہ سمجھتے ہو, وہ کہتے ہو کہ یہ تو میری مجبوری ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو اچھا نہ سمجھتے ہو, اچھا وہ ہاتھوں سے کانے کو سمجھتا ہو تو اس کو مجاہدے کا اجر ملے گا, اور اس کے دل کی جو حالت ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے. ہاں جی, تو ایسی بات مطلب ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی اچھا سمجھنے لگے سنت کے مقابلے میں, یہ پھر غلط بات ہے, نقصان کی بات ہے. اچھا, مکتوب نمبر 19. مکرم محترمین السلام علیکم, اس سے قبل دو تین خطوط جو میں نے ارسال کیے ان کے جواب سے اب تک محروم ہوں. یہاں پر میں نے امثال اپنے احباب کی مدد سے ایک مجلس اسلامیات قائم کیا, جس میں خدا کا شکر ہے کہ خلوص سے کام کرنے والے تقریباً 100 طلبہ اور اساتذہ شامل ہو گئے. یہاں پر اشتراکیت کے مقابلے میں اسلامی لٹریچر کی ضرورت ہے. حضرت آپ بھی تشریف لا کر مجلس اسلامیات میں اگر تقریر فرمائیں. مجلس اسلامیات کے سلسلے میں اپنے ایک ڈرائنگ روم, ریڈنگ روم اور لائبریری بھی قائم کی. اگر آپ مجلس اسلامیات کے سیکرٹری کے نام معارف جاری کریں تو بہتر ہوگا, ابھی ہمارے پاس فنڈ بہت کم ہے. حاضر مختار, حضرت فرماتے اخی فی اللہ زادکم اللہ توفیقاً, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سفر میں تھا اور ڈاکیائی رکی رہی, آپ کے متعدد خطوط ملے, سب کے جواب علیحدہ لے رکھتا ہوں اور لفافے واپس کرتا ہوں. مطلب یہ کہ لفافے آپ نے جو بھیجے ہیں, تو چونکہ ہر خط کے ساتھ تھے نا, تو انہوں نے ایک ہی خط میں سب چونکہ جمع کر دیے, اور میں لفافے واپس کرتا ہوں, یہ معاملے کی بات. آج اشتراکیت کے مقابلے کا اسلام فرمائے, مبارک کام ہے, ضرور شرکت کیجیے, اس تمام لٹریچر کو جمع کی جو مسلمان اس پر بحث بن لکھے, مثلاً رسائل مولانا مولوی ابو العلا مودودی, مضامین مولوی مسعود عالم ندوی, اسلام اور سود ڈاکٹر انور اقبال قریشی حیدرآباد دکن, مضامین مولانا محمد حسن گیلانی, رسال اشتراکیت اسلام مولوی مسعود عالم ندوی صاحب, دار المصنفین. ایک بات یاد رکھنا چاہیے, ان حضرات میں بڑی وسعتی نظری تھی. اب وسعتی نظری کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک بتاؤں. نیوٹن ایک عیسائی سائنسدان تھا, نیوٹن ایک عیسائی سائنسدان تھا, لیکن تھے تو عیسائی, اور اللہ کو مانتے تھے، یعنی مطلب سب چیزوں کا خالق اللہ کو مانتے تھے. تو جو ایتھیسٹ تھے اس وقت بھی تھے، آج کل بھی ہیں، تو ان کا ایک امسر پروفیسر جو تھا وہ ایتھیسٹ تھے. تو ایک دن وہ آئے اپنے مطلب دوست سے ملنے کے لیے نیوٹن سے، تو ان کے پاس وہ سولر سسٹم لکڑی کا بنا ہوا تھا. تو ان نے پوچھا بھائی سولر سسٹم کس نے بنایا ہے؟ تو اس کو چونکہ پتہ تھا کہ تو ایتھیسٹ ہے، تو اس نے اس کو موقع مل گیا، اس نے کہا خود سے بنایا. لیکن میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، میں اس کو بنوانا چاہتا ہوں، کس کارپینٹر نے بنوایا ہے؟ کہ میں بھی آپ کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کرنا چاہتا، یہ خود سے بنا ہے، کیوں آپ کو اس میں کیا اشکال ہے؟ کہ بھائی آپ، میرے خیال میں آپ صحیح طریقے سے بات کرنے کے موڈ میں آج نہیں ہے، کہ اس کا مطلب آپ بھی کچھ بحث کے موڈ میں آج نظر آتے ہیں. تو نے کہا، پھر آخر میں اس نے کہا کہ دیکھو تم اصل سولر سسٹم کو خود سے بنا ہوا سمجھتے ہو، اور یہ تو نقلی ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، لکڑی نقلی ہے. تو نقلی کو کے لیے تو ایک کارپینٹر کا قائل ہو کہ کارپینٹر نے بنایا، اور اصلی سولر سسٹم کے لیے آپ کسی کو بھی وہ نہیں مانتے ہو کہ کسی نے بنایا، تو یہ کیا بات ہے؟ اب نیوٹن کی یہ بات جس لٹریچر میں ہو، لٹریچر میں یہاں پر ایتھیسٹ کے خلاف رکھ دوں تو ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے فیور کی بھی بات ہے نا، ٹھیک ہے اگر وہ عیسائی ہے، لیکن اس مسئلے میں تو ہم اکٹھے ہیں نا. تعالو الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قرآن پاک میں ایک مطلب آئی ہم ایسی بات کی طرف کہ جو ہمارے آپس میں مشترک ہے، ایک جیسا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں چونکہ جن لوگوں نے بھی اشتراکیت کے مقابلے میں کام کیا ہے، تو چونکہ کام اس کے خلاف ہے تو سارا کام جمع کرنا پڑے گا نہیں؟ تو سارا کام جمع کر کے آپ لوگوں کو مطلب اس چیز کے خلاف جو ذہن بنانا ہے اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، فرمایا کہ اس وقت حاضری سے معذوری ہے. ہاں جی، فرمایا معارف میرا ذاتی رسالہ نہیں ہے، اس کا مطلب میں اس کو جاری نہیں کروا سکتا. یہ صحیح طریقے سے معذرت کا طریقہ ہے، کیونکہ ظاہر اس میں اکثر لوگ اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں مطلب چیزوں کو. مطلب مثال کے طور پر اب حضرت ان کے ہاں بہت زیادہ وہ ہیں، یعنی قابل وقت اسکالر تھے، تو اس کے مضامین اس میں چھپتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ان پہ اتنا اثر ہے کہ وہ ہمارے ہاں اس کو مفت میں جاری کر دیں گے. مفت میں جاری کرنا یہ بہت سارے لوگوں کا تقاضا ہوتا ہے. میں آپ کو اس پر ایک لطیفہ سناؤں. ہماری نماز یہ ہے نا، میراث کا پہلا جو مطلب حساب جو تھا نا، یہ ہمارے جب پہلی دفعہ چھپی نا، اور راجہ بازار سے میں اس کو ٹیکسی میں لے کے نا لا رہا تھا، یعنی ادھر آ رہا تھا، راستے میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا. تو یہ جو قاری سید رحمان صاحب والا جو مدرسہ ہے، وہاں پر وقت آئے، نماز آئے، نماز اذان ہو رہی ہے. تو میں نے اسے کہا ٹیکسی والے سے کیا نماز پڑھ لیں. ہاں جی، اس نے کہا کیوں نہیں پڑھتے. تو پھر ہم نے ٹیکسی کھڑی کی اور اندر جا کے نماز پڑھی. خدا کی شان اس وقت وہاں حدیث شریف کا جو تھا آخری سبق وہ اس کا تھا. تو میں نے کہا کہ تو دیکھو نا، اچھے موقع پہ ہم آ گئے، تو کیا خیال ہے کچھ بیٹھ جائے اس میں؟ تو بھی اچھا آدمی تھا، اس نے کہا بالکل بیٹھ جاتے. اچھا، تو ہم اس میں بیٹھ گئے، بیان وغیرہ ہو رہے تھے، اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تو اتنے علماء جمع ہے، تو ان کی خدمت میں کچھ اپنی کتاب پیش کر لوں، تعارف بھی ہو جائے گا. اور ذرا ویسے بھی علماء کو دینی کتابیں تو دینی چاہیے. تو میں جا کے میں نے ان سے اجازت لی، میں جا کر 30 نسخے اس سے نکال کے اپنے خیال میں علماء کو دینے کے لیے لا رہا تھا. راستے میں دیکھا مجھے کتاب ہے، کہتے کون سی کتاب ہے؟ ایک لڑکا جا رہا تھا، کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا یہ میراث پر ہے. یہ تو مجھے بھی دیو، میں بہت زیادہ شوقین ہوں دینی کتاب پڑھنے کی. میں نے کہا نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے. کہتے نہیں نہیں مجھے بڑا فائدہ ہو جائے گا. میں بہت، جب اس نے بہت کہا نا، تو میں نے کہا چلو پھر. میں نے کہا بھائی اس کے 30 روپیہ دیا ہے، 30 روپے دے دے، لے لو. ایسے سیدھے چلا گیا کہ بالکل پیچھے دیکھے نہیں. میں نے کہا راکٹ کی طرح چل پڑا. میں نے کہا یہ بات ہوتی ہے، یہ بڑا شوقین ہے دین کے رسالے پڑھنے کا، اب دیکھو نا شوق سارا ختم ہو گیا، رفو چکر ہو گیا. تو یہ مفت کی چیزیں جو ہیں لوگوں کو پسند ہوتی ہیں، حالانکہ اس پہ خرچ ہوتا ہے. اصولی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نئی چیز ماشاءاللہ ایک اچھی ریسرچ ہے یا کوئی اور چیز ہے اسلامی، وہ اس کو لوگ شائع کرنا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر بوجھ بنے اس کو سپورٹ کریں. اگر سمجھتے کہ بھئی قابل سپورٹ ہے تو آپ سپورٹ کے دو طریقے، ایک تو یہ ہے کہ آپ خود چام دیں، یہ تو کرتے ہیں لوگ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ اچھا آپ سے اجازت لے لیتے ہیں اچھا آپ کو مفت تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقے لوگ کرتے ہیں. یہ ہمارے منزل جدید پہلی دفعہ ہم نے نہیں چھاپا، پہلی دفعہ کراچی میں ایک بزرگ نے چھاپا، ان کو جب پتہ چلا اس نے پھر ہم سمے میں کچھ چند پہلے باقی ان نے خود تقسیم کیا ادھر، تو پہلے ان نے چھاپا. تو ایسا ہوتا ہے، مطلب بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ اچھا آپ سارا نہیں چھاپ سکتے تو آپ کہتے ہیں بھائی اس میں 50 نسخے ہمیں دے دو، اور 50 نسخے کی قیمت ادا کر کے وہ آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کو مفت چھاپ لیتے ہیں، اور ان کے سپورٹ بھی ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کا کام ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کا یہ کیا جائے اور آپ اس سے مفت لینا شروع کر لے تو ان کے اوپر بوجھ والی بات ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرا ذاتی مثال نہیں. اللہ پاک ہم سب کو حق بولنے کی توفیق عطا فرما اور حق چلنے کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تحقیق بے حد دل خوش. اچھا حال حضرت اس تنگی اور فاقہ مستی اور تکلیفوں کے زمانے میں جو قلب کی حالت تھی، ایک ماہ کے اندر ہی اس خاص حالت میں دن رات کا فرق معلوم ہوتا ہے، اگرچہ الحمدللہ اس کا اثر باقی تو ضرور ہے، ضرور اب بھی ہے معلوم ہوتا ہے، لیکن کمی بھی ضرور ہے. فرمایا ایسی کمی بیشی پر نظر نہیں چاہیے، بعض اوقات دعویٰ ناشکری کا شائبہ ہو جاتا ہے. ہر چیز دوست برسد نیک است، ہاں اسرت است یا فراقی. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پاک نے آپ کو فاقہ مستی میں اور تکالیف میں جو لذت عطا فرمائی تھی وہ اس وقت کے حساب سے دی، اس وقت آپ کے لیے بہتر تھی، وہ نارمل نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک گفٹڈ چیز تھی. تو گفٹڈ چیز ضروری تو نہیں کہ ہر وقت دے دیا جائے. ہاں جی ہر روز عید نسخ کے حلوہ خورت کو سے کسے، مطلب جو ہے نا ہر روز عید نہیں ہوتا کہ روز حلوہ انسان کا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خصوصی طور پہ ایک نعمت عطا فرمائی تھی، اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ اس وقت تجھے تو نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں نے اس تکلیف کو آسانی کے ساتھ سہ لیا. یہ نہیں کہ اب روز روز کا تقاضا کرو کہ مجھے روزہ بھی اس بھائی نفس ہے ہی اس لیے کہ آپ کو مجاہد کا اجر ملے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا کہ ہمارا جو ہے مطلب جو رضائل ہیں یہ جو ہے مطلب یہ نفس، یہ رضائل نفس جو ہے یہ اصل میں تقوی کا حمام ہے. یعنی تقوی جو ہے نا مطلب اسی کو جلا کر یعنی کوئی تقوی پیدا ہوتا ہے. اب اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر تقوی آپ کو کیسے حاصل ہوگا؟ بس ایک آدمی کی نظر نہ ہو یعنی بینائی نہ ہو تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے غیر محرم کو دیکھنے نہ دیکھنے کی اجر مل جائے؟ وہ تو ظاہر ہے اس کے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کو تو اجر نہیں مل سکتا. تو ان چیزوں کے ساتھ ہونے میں اللہ پاک نے بڑے خیر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اس پر اس کا اجر مقفوف ہے ماشاء اللہ. حال اب الحمدللہ اچھے اچھے کھانے پینے اور پہننے کی طرف التفات نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ مل جاتا ہے مل جائے گا اس پر اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ کروں گا. جو کچھ سامنے آ جاتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا مفت مل گیا ہے اور بڑی قدر ہوتی ہے. معصیت سے تنفر و اجتناب ہو گئے. حضور کا ایک جملہ آ کر کے حق میں نہایت انف ہوا ہے اور وہی کہ کیا تمہارا یہ جواب خدا کے سامنے چل سکتا ہے؟ میں تو تمہارے کہنے پر مان لوں گا، میں خدا حقیقت حال کو دیکھتا ہے. یہ جملہ ہر وقت حق کر کے ذہن نشین رہتا ہے، جس سے بفضل تعالیٰ کے شخص سے دروگوئی یا مکر یا تلبیس یا تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس جواب کے آگے نفس کی بھی کوئی نہیں چلتی. اللہ کے درگاہ میں ہزار ہزار شکر کرتا ہوں کہ اگرچہ عمل کچھ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحبت نصیب فرمائی کہ جس سے اپنے ادنا ادنا غلطیوں اور نفس اور شیطان کی شرارتوں کا اتر پتر کھل جاتا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کی عمل توفیق بھی ہو جاتی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ایسی غلطی نہ کروں گا. تحقیق مبارک مبارک مبارک. تو چیز ایسی ہے، مطلب یہ بنیادی بات ہے کہ انسان کو یہ چیز حاصل ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ عموماً عام لوگ بزرگی کے اس میں ہوتے ہیں نا، انتظار میں ہوتے ہیں کہ بزرگی ہمیں مل جائے. بزرگی نہیں، ایک ابدیت مل جائے، اللہ بندگی مل جائے کہ ہم بس اللہ پاک کے بندے ہوں، کہ جو اللہ چاہتے ہیں بس ہم وہ کریں، چاہے ہمارا دل جی چاہے چاہے ہمارا جینا چاہے، بس ہم نے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنی ہے. یہ اگر نصیب ہو جائے بس سبحان اللہ، یہی بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ہمارے دفتر کے ایک ساتھی تھے، اس نے بڑی زبردست بات کی مصحف صاحب سے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں کیا دیکھتا ہوں، صحابہ کرام میں انسان نظر آتے ہیں، بعد میں بزرگ نظر آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ذرا سوچے اس پر، کچھ سمجھ میں آ گئی بات؟ صحابہ کرام میں ہمیں انسان نظر آتے ہیں اور بعد میں بزرگ نظر آتے ہیں، نہیں سمجھ آئے؟ مطلب صحابہ کرام کے سامنے وہ تمام چیزیں تھیں، جو نفسانی اور خواہشات اور سب چیزیں، ہر چیز موجود تھی، لیکن اس پر حکم اللہ کا مانتے تھے، لہذا ان کی ہر بات میں دونوں صورتیں نظر آتی تھی، یہ بھی نظر آتا، یہ بھی نظر آتا تھا. تو یہ انسانیت ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ چیز لگی ہوئی ہیں. اور باقی لوگ مطلب اس چیز کو بزرگی چونکہ مانتے تھے کہ مطلب یہ چیز، تو ان کے اندر یہ چیز غالب نظر آتی تھی. تو یہ بات صحیح ہے، اس وقت بھی یہ بات ہے کہ لوگ بزرگی کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کو یہ چیزوں کی قدر نہیں ہوتی، حالانکہ یہی تو انسانیت ہے کہ آپ کا نفس آپ کو خرابی کی طرف لے جا رہے ہو اور آپ اللہ پاک کی طرف آ رہے ہو. تو بس اگر آپ کے اندر اتنی پہلوانی آ گئی تو اور کیا چیز چاہیے؟ یہی پہلوانی تو چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ آپ نفس کے اوپر غالب رہیں، نفس کی چیزیں بھی ہوں لیکن آپ اس کے اوپر غالب رہیں. مثلا آپ کو خود حاجت ہو لیکن آپ غریب کو کھلائیں، اثار کر لیں. آپ کو حاجت ہی نہ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ اثار کا واقعہ جو قرآن پاک میں ہے نا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ایک صحابی نے کہا کہ اب تو اس پر قرآن پاک کی آیت آئی تھی. تو یہی بات ہے کہ یو سیرون علی انفسہم بالنبی خصاصا، یہ والی بات ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ والی بات ہے. چیز موجود تو تھی لیکن نہیں، عمل اس کے مقابلے میں ایسا تھا جو اللہ کو بھی پسند تھا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ. لا الہ الا ہو، 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 لا الہ الا ہو،
لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم حق 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 حق
اللهم صل على سيدنا الله 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 اللهم صل على سيدنا اذان شروع الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ورسول الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة الكامة يا محمد نحمدك يا خير معمول وأكرم مسؤول على ما قدمت من نجاة المقبول من قربات عند الله وصلاة الرسول فصل على مختلف الدبون والقبول وان شعبة الفروج من رسول ثم نسلك بما سنقول ومن السؤال منك القبول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته للذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت عذابات لسبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتنا وفقد أخزيته وما للظالمين من صار. ربنا إننا سمعنا مناديا لنادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا لرسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني افقهوا قولي. ربي زدني علما أني مسني دور وأنت أرحم الراحمين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجلني للمتقين إماما. ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي ولا والدي وأنا ولا أصفانهن طراه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة علم وعلما فاغفر للذين تابوا واتبوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. وأصل لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم من فتنة الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربي اغفر لي ولوالدي لمن دخل بيت المؤمن والمؤمنة والمؤمنات. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من خطايا كما نقى الصوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك دائما مغفرتك ومنجاه امرك والسلامه من كل اسم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اسالك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي خطايا عمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي امري وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لا تعذب. اللهم اهدني وسددني. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهل ديني الذي هو عصمه امري واسل الدنيا التي فيها معاشي واسل الاخره التي فيها معادي واجعل الحياه زياده في كل خير واجعل الموت راحه من كل شر. اللهم اغفر لي وعافني وارحمني وعافني وارزقني. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والحرم والمغرب والماس ومن عذاب النار وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغنى وشر فتنه الفقر ومن شر فتنه المسيح الدجال ومن فتنه المحيا والممات ومن القسوه والغفله والعيله والذله والمسكنه والكفر والفسوق والشكاك والسمعه والرياء ومن الصم والبكم والجنون والجزام وسير الاسقام وزل الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبه الرجال ومن ان رد الى عرز العمر وفتنه الدنيا من علم لا ينفع وقلب لا يخشى من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها وتقبل هذه الدعوات في أكيد محمد أشرف علي وعبد واسع محمد مصطفى محمد علي محمد شفيع عبد الماجد ومولانا محمد أشرف سليماني مولانا محمد زكريا سيد محمد محمد مبال مدني وسيد الشور سيد تسلم وسيد تسلم رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفق آبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات والمخلوقات صلاة تسبق صلاة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. منزل جديد بلدته.